لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الله بعد. سورہ ملک جو 32ویں پارے کی پہلی سورت ہے, اس کے بارے میں سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی کوئی بھی سورت عذاب قبر سے سورہ ملک سے زیادہ عذاب سے نجات دلانے والی نہیں ہے, اور عذاب قبر یعنی برزخ کے عذاب میں کہ اس کو خاص دخل حاصل ہے سورہ ملک. اس لیے جو شخص رات کو پڑھے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے, اور یہ عذاب برحق ہے, ظاہر ہے. یہ آج بھی پڑھی گئی سورہ نو, اس کے اندر مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا, کہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے اور فا تعقیبی آئے, پھر فوراً آگ میں داخل ہو گئے. تو فوراً کہاں سے ہو گئے؟ تو یہ اس سے معلوم ہوا جہنم کا عذاب مراد نہیں ہے, غرق ہونے کے فوراً بعد عذاب میں داخل ہو جانا اس سے مراد برزخ کا عذاب ہے. جہنم کا عذاب تو بہت بعد میں ہوگا, لہذا یہ برزخ کا عذاب یعنی موت کے بعد اور جہنم میں جانے سے پہلے درمیانی منزل میں جو عذاب ہے یہ بھی برحق ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک, مبارک ہے وہ ذات, برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاہ, جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا. موت کو یہاں پر پہلے ذکر فرمایا, حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے زندگی پہلے ہے, موت کا تو بعد میں مرحلہ آتا ہے. لیکن ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ جب میں تفسیر پڑھ رہا تھا اپنے شیخ سے, حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے, تو انہوں نے اس آیت پر رک کر مجھ سے سوال فرمایا تھا کہ بتاؤ یہاں پر موت پہلے کیوں ہے, حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے زندگی پہلے آنی چاہیے. تو حضرت نے فرمایا, میں نے عرض کیا کہ آپ ہی بتا دیجئے. تو فرمایا کہ وہ زندگی جو موت کو سامنے رکھ کر گزاری جائے وہ زندگی زندگی ہوتی ہے, جو زندگی موت کو سامنے رکھ کر گزاری جائے وہ زندگی زندگی ہوتی ہے. اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی مہر بنوائی تھی, جو انگوٹھی کے طور پر جو پہنتے تھے, اس میں یہی حدیث لکھی ہوئی تھی, کفا بالموت واعظا, جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو اس کے لیے موت کا دھیان ہی کافی ہے. بس ایک ہی چیز کافی ہے, موت کا دھیان اس کے لیے کافی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو. پھر وہ خود ہی اپنی اصلاح کی فکر کرے گا کہ کس طرح میں اللہ والا ہو جاؤں, خود ہی فکر کرے گا. تو فرمایا کفا بالموت واعظا, کہ موت کا دھیان کافی ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اور اس کی تین تفسیریں, لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ تین تفسیریں خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو, موت اور زندگی کو پیدا کیا اس لیے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ آزمائے کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرنے والا ہے. تو پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ لیبلوکم ایکم اتم عقلا و فہما, کہ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون پوری عقل رکھنے والا ہے اور فہم رکھنے والا ہے. معلوم ہوا جو ایمان نہیں لاتا وہ بیوقوف ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حضرت والا سے ہم نے سنا کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے سامنے کسی نے یہ کہا کہ حضرت گاندھی جی بہت عقل مند آدمی ہے. حضرت نے فرمایا غلط کہتے ہو, عقل مند نہیں ہے, عقل مند ہوتا تو ایمان لاتا, کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان فی ذلک الآیات لقوم یعقلون, کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں, عقل والوں کے لیے یہ انعامات ہیں. تو اگر عقل مند ہوتا تو ایمان لاتا, غلط کہتے ہو کہ عقل مند ہے، اس کو ہوشیار کہو یا مکار کہو، یہ مکار آدمی ہے، لیکن یہ مت کہو کہ عقل مند ہے، عقل مند ہوتا تو ایمان لاتا. تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَتَمُّ عَقْلًا وَفَهْمًا، کہ کون تمام عقل رکھ، پوری عقل رکھنے والا ہے اور فہم رکھنے والا ہے، تاکہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے احکامات پر چلے. اور دوسری تفسیر ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَسْرَعُ إِلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ کون اللہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اللہ کی اطاعت کی طرف، نیکیوں کی طرف دوڑنے والا ہے، بڑھنے والا ہے. اور تیسری تفسیر ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَوْرَعُ عَمْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ اللہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے والا ہے. یہ تین تفسیریں ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کی، اور یہ خود تین تفسیریں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی. ان تین تفسیروں کی خاص بات یہی ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے. اللہ تعالی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب چیز بنا دیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں سجا، تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب چیز بنا دیا، تمہارے دلوں میں ایمان کو سجا دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر اور بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ سب تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ بنا دیے. یہ ہے ایمان کی علامت. ایمان جب آدمی کا کامل ہو جائے اس کی علامت یہ ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ ایمان جو ہے بیک وقت بریک بھی ہے، اور ایمان بیک وقت ایکسلریٹر بھی ہے. گاڑی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں الگ الگ، لیکن ایمان بیک وقت دو چیزیں ایک ساتھ ہیں، کہ ایکسلریٹر بھی ہے اور بریک بھی ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا موقع ہو خوب آگے بڑھے، ایکسلیٹر دبا دے کہ چلو جی بڑھو. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَسْرَعُ أَسْرَعُ أَسْرَعُ، یعنی تیز دوڑنے والا ہے اللہ کی اطاعت کی طرف. تو یہ وہی ہے کہ ایکسلیٹر دبا دے کہ بس اللہ کی اطاعت کا موقع ہے، دوڑو اللہ کی اطاعت کی طرف. اور اللہ فرما بھی رہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، دوڑو. وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ، دوڑو، مقابلہ کرو، مسابقہ کرو، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تو یہ دوڑنے کا حکم اللہ بھی دے رہے ہیں، مقابلے کا حکم اللہ بھی دے رہے ہیں. یہ ہمارے ہاں جو امتحانات ہوتے ہیں یہ بھی اسی لیے ہوتے ہیں. یہ مسابقے کا حکم، یعنی فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو، مقابلہ کرو ایک دوسرے سے. تو یہ جو امتحانات ہوتے ہیں یہ بھی اسی آیت، انہی آیات، انہی نصوص کے تحت ہوتے ہیں. تو ایمان بیک وقت ایکسلریٹر ہے کہ جب اطاعت کا موقع ہو آگے بڑھے، خوب آگے بڑھے، تیز دوڑ لگائے، اور جب گناہ کا موقع ہو تو بریک لگ جائے، بریک لگا دے کہ نہیں میں نہیں کروں گا اس کام کو، بریک لگا دے. بس یہی ایمان کی علامت ہے. اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تجھے تیری نیکی جو تو کر لے تو وہ تجھے خوش کر دے، اور کوئی گناہ تجھ سے ہو جائے وہ تجھے اداس کر دے، تو تو مومن ہے. نیکی ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، خوش ہو دلی دل میں اللہ کا شکر ادا کرے، اور گناہ ہو جائے تو تو اداس ہو جائے کہ میں نے اچھا کام نہیں کیا. تو یہ تو مومن ہے، یہ علامت ہے ایمان کی. تو بس یہی ایمان ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا میں ہے حتی اعلم اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ میں آپ سے ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں پیوست ہو جائے، اتر جائے. ویقینا صادقا، اور سچا یقین مانتا ہوں آپ کی ذات کے اوپر. حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشة بما قسمت لی، یہاں تک کہ مجھے اس بات کا پکا یقین بیٹھ جائے میرے دل میں کہ جو کچھ بھی مجھے پہنچے چاہے وہ برائی پہنچی ہو اچھائی پہنچی ہو, حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی, مگر وہ آپ کی طرف سے لکھی ہوئی تھی, وہ اچھائی ہو یا برائی ہو, کوئی حادثہ ہو, کوئی بیماری ہو, کوئی مصیبت ہو, یا کوئی نعمت مل جائے, کوئی خوشی مل جائے, بس یہ آپ ہی کی طرف سے تھی, میرا یہ یقین ہو جائے. ورغم من المعی, دوسری بات کیا فرمائی ایمان کی علامت, کہ ایمان جب دل میں پیوست ہو جائے, تو فرمایا ورغم من المعیشتی بما قسمت لی, یعنی جتنی معیشت جتنی روزی آپ نے میرے لیے لکھ دی میں اس پہ راضی رہوں, یہ ایمان کی علامت, یہ علامات ہیں ایمان کی جو نصوص میں وارد ہوئی ہیں. سورہ نوح کے اندر یہ آیت گزری, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اس میں استغفار کی بہت بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو نقل بات کو نقل فرمایا, ان کے کلام کو, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, کہ وہ اپنی قوم سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم تم اللہ اپنے رب سے استغفار کرو, اور یہاں رب کا لفظ استعمال فرمایا. کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ پالنے, رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا, اور پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے, اور پالی ہوئی چیز کو بھی اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. لہذا رب کا لفظ استعمال کر کے ہم اگر ہم دعاؤں میں کر لیں اس رب کے لفظ کو استعمال, تو مطلب یہ ہے کہ ہم واسطہ دے رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے پالے ہوئے ہیں اور آپ ہمارے پالنے والے ہیں. پالنے والے کو پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے, پالی ہوئی چیز کو پالنے والے سے محبت ہوتی ہے, لہذا آپ ہمارے پالنے والے ہیں, پالنے کی وجہ سے آپ کو جو ہم سے محبت ہے ہم رب کہہ کر اس کا واسطہ دے کر آپ کو پکار رہے ہیں اور آپ سے دعا کر رہے ہیں. یہ ہے مراد کہ فقلت استغفروا, سارے ناموں کو چھوڑ کر رب کا لفظ استعمال فرمایا حضرت والا نے فرمایا, تاکہ پالنے والے, تاکہ جب بیٹا باپ کو ابا کہتا ہے تو ابا کی, حضرت والا نے فرمایا کہ ابا کی شفقت کو جوش آ جاتا ہے, تو اب مخلوق میں سے کوئی رب کو ربا کہے گا تو اللہ تعالی کی جو صفت ربوبیت ہے وہ جوش میں آ جائے گی, اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی. جب ایک باپ کو پیار آ جاتا ہے, جب بیٹا ابا کہہ دے تو باپ کو پیار آ جاتا ہے, باپ کی شفقت جوش مارنے لگتی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ربا کہنے سے اللہ کی رحمت کو جوش نہ آئے گا. لہذا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, استغفروا, حضرت والا نے فرمایا استغفروا یہ امر کا صیغہ ہے, اور امر میں دو زمانے پائے جاتے ہیں, حال اور استقبال. یعنی اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے, اس سے دو مسئلے ثابت ہوئے کہ ہم سے حالاً بھی گناہ ہو رہے ہیں, آئندہ بھی ہوتے رہیں گے, کیونکہ استغفروا کا لفظ بتا رہا ہے, استغفروا کا لفظ بتا رہا ہے کہ حالاً بھی ہم سے گناہ ہو رہے ہیں, آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ معاف فرمانا چاہتے ہیں, اگر معاف کرنا نہ چاہتے ہوتے تو کیوں دیتے ہمیں استغفار کا حکم. جیسے بیٹا بیٹے سے باپ کہے, غلطی اس سے ہو جائے بیٹے سے, تو باپ کہتا ہے معاف, اس کو ڈانٹ کر معافی مانگو, تو ڈانٹ کر جو کہتا ہے معافی مانگو, تو اس سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ باپ معاف کرنا چاہتا ہے, ہاں صرف بیٹے کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہے معافی کے الفاظ کہلوا دے تاکہ اس کو ادب سکھائے. تو لیکن اس کی نیت یہی ہوتی ہے, ارادہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ کہے گا ابو ابا معاف فرما دیجئے, تو وہ میں معاف کر دوں گا. لہذا اللہ بھی یہاں حکم دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے معاف کرنا چاہتے ہیں, اگر معاف کرنا نہ چاہتے ہوتے استغفار کا حکم ہی کیوں دیتے ہیں. تو استغفروا ربکم انہ کان غفارا, یہاں پر بھی دیکھیے غفار کا لفظ ہے, اس میں مبالغہ زیادہ ہے. میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ گناہگار تین قسم کے ہیں, ایک ہے ظالم, کیونکہ گناہگار کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ظالم کا لقب دیا ہے, ظالم عام گناہگار, اس سے بڑا گناہگار اس کو فرمایا ظلام, بڑا گناہگار. اور تیسرا گناہگار وہ ہے جو ظلوم ہے, بہت ہی بڑا گناہگار. تو ظالم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ غافر لائے, غافر الذنب, وقابل التوب, شدید العقاب, ذی القول, کہ اگر کوئی عام گناہگار ہے ہم بھی اس کے لیے معاف کرنے والے ہیں, غافر ہیں, اور اگر کوئی بڑا گناہگار ہے یعنی ظلام ہے تو ہم اس کے لیے غفار ہیں، اس کے مقابلے میں غفار لایا گیا تو ہم بھی بڑے معاف کرنے والے ہیں، اگر کوئی بڑا گناہگار ہے تو ہم بھی بڑے معاف کرنے والے ہیں، اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ گناہگار ہے یعنی ظلوم ہے تو یہ ظلوما جہولا قرآن کریم میں، تو ہم بھی اس کے لیے ہم غفور ہیں، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے ہیں. تو یہ تین صیغے ہو گئے، مادہ ایک ہی ہے، غین فا را، یہ مادہ ہے، ایک ہی مادے سے یہ تینوں بنے، غافر بھی، غفار بھی، غفور بھی، لیکن ان تینوں میں مبالغے کی کمی اور زیادتی ہے، غافر میں کم مبالغہ ہے، غفار میں اس سے زیادہ ہے، اور غفور میں سب سے زیادہ ہے، اور غفور زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں. لہذا اللہ بتانا چاہتے ہیں بھائی ہم سے مایوس نہ ہو، ہماری رحمت سے مایوس نہ ہو، ہم تو بہت ہی معاف کرنے والے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں. اور ہمارے دادا شیخ نے فرمایا تھا ایک دفعہ، حضرت والا کو آواز دی تلاوت کے دوران، ارے حکیم اختر ادھر آؤ، آواز دے کر بلایا اور فرمایا دیکھو ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک علم عظیم عطا فرمایا، میں چاہتا ہوں تم بھی سن لو. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ کے یہ دو نام ہیں ایک ساتھ، فرمایا جہاں بھی اللہ کے دو نام ایک ساتھ ہوں وہاں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. لہذا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یہ دو نام ایک ساتھ آئے، غفور کے معنی بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، اور ودود کے معنی ودّ یودّ، ودا یودو محبت کرنا، اور ودود یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا. غفور کو پہلے لائے، ودود کو بعد میں لائے، تو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا غفور، اور ودود بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا. تو حضرت والا نے فرمایا، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اصل میں یہ سوال کا جواب ہے، سوال مقدر ہے، اس کا جواب ہے، اور سوال مقدر یہ ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم بہت زیادہ معاف کرنے والے کیوں ہیں، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے کیوں ہیں، اس لیے کہ ہم ودود ہیں. تمہیں پتہ بھی ہے ہم غفور کیوں ہیں، کہ ہم بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے کیوں ہیں، اس لیے کہ ہم ودود ہیں، اس لیے کہ ہم بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے ہیں تم سے، ہمیں تم سے بہت ہی زیادہ محبت ہے، اس لیے ہم غفور ہیں. سبحان اللہ. تو یہ فرمایا، یہ علم عظیم ابھی ابھی عطا ہوا، میں نے کہا کہ تم بھی سن لو. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، سبحان اللہ، یہ بہت ہی زیادہ ہم غفور یعنی بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے اس لیے ہیں کہ ہم بہت ہی زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں. اے بندو، اے ہماری مخلوق، اے ہمارے بندو، ہم تم سے اسی لیے، ہمیں، ہم خطاؤں کو معاف، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے ہیں. اور استغفار کا انعام بتایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، انہ استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے، ایک نمبر ایک، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش کا علاج ہے، بارش نہیں ہو رہی، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیں گے. ویمددکم باموال وبنین، اور تم، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے، مال و دولت اللہ دیں گے تمہیں، بنین بیٹے دیں گے، بیٹے. ابھی آج بھی آیت پڑھی گئی نا، وہ بنین شہودا، وہ بیٹے، اللہ اکبر، ایک آدمی کے چار بیٹے ہیں، مگر ایک بیٹا کینیڈا میں ہے، ایک بیٹا امریکہ میں ہے، ایک بیٹا گویا سعودی عرب میں ہے، اور ایک بیٹا کسی اور ملک میں ہے، چار پانچ بیٹے، لیکن پاس کوئی بھی نہیں رہتا. اور اللہ فرما رہے ہیں، وہ بنین شہودا، ہم نے اس مشرق کو نعمت دی بیٹوں کی، اور بیٹے بھی وہ جو ہر وقت اس کے پاس رہتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں. تو بیٹوں کی نعمت الگ چیز ہے، اور بیٹوں کا پاس رہنا یہ اور نعمت ہے، یہ الگ نعمت ہے، بیٹوں کا پاس رہنا. معلوم ہوا ہارٹ اٹیک ہو گیا، اب پڑوسی لے کے جا رہے ہیں، پڑوسی وہ کر رہے ہیں تیمارداری وغیرہ، وہ خیال رکھ رہے ہیں، بیٹے امریکہ میں. تو فرمایا بیٹوں کا پاس رہنا یہ بھی بڑی نعمت ہے، یہ قرآن کریم میں اس نعمت کو ذکر فرمایا گیا. تو بیٹے بڑی نعمت ہیں، عام طور پر ہمارا بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی بیٹے ہونے چاہیے، بیٹوں کی طرف زیادہ گویا میلان ہوتا ہے کہ بیٹے پیدا ہوں، پہلی اولاد ہو تو بیٹا ہی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل فرمایا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم اگر چاہتے ہو استغفار کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو استغفار کی برکت سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، بارش تم پر نازل ہوا کرے گی، قحط سالی نہیں ہوگی، اور تمہیں بیٹے دیں گے اور مال و دولت تمہیں بڑھوتری ہوگی، اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے باغات کو اللہ سرسبز و شاداب رکھیں گے، تمہاری نہروں کو بہتا رکھیں گے. ہیں یہ دریا خشک ہو رہے ہیں، دیکھیے آپ ذرا چناب کو جا کے دیکھیے، راوی کو جا کے، آج کیا حال ہے. علاج اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم ہندوستان سے لڑیں، بھائی علاج یہ ہے استغفار کیجیے، استغفار کیجیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے دریا بہنے لگیں گے، تم استغفار تو کرو، تمہارے باغات سوکھیں گے نہیں، تم استغفار تو کرو، اللہ سے معافی تو مانگو، تم نے وہ نہیں کیا، یہ نتیجہ اس کا ظاہر ہو رہا ہے. لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا مت کرو. تو یہ ہے استغفار کا علاج. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے، وہ انہوں نے کہا کہ ہم بارش کی شکایت ہے، فرمایا استغفار کرو، بارش نہیں ہو رہی. کوئی آیا کہ حضرت وہ نرینہ اولاد کی خواہش ہے، فرمایا استغفار کرو. کسی نے آ کے قحط سالی کی شکایت کی، فرمایا استغفار کرو. لوگوں نے کہا حضرت آپ استغفار استغفار ہی بتاتے، تو فرمایا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارش نازل ہوگی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال و دولت. ہاں فقر و فاقے کی کوئی شکایت کرتا تھا، فرمایا استغفار کرو. فرمایا دیکھو قرآن میں اللہ مال میں زیادتی دیں گے، بیٹے دیں گے، اور کیا ہے، نہریں تمہاری جاری رکھیں گے، اور تمہارے باغات کو سرسبز و شاداب رکھیں گے، تم استغفار تو کرو. تمام چیزوں کا علاج استغفار ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے فرمایا تھا، اے لوگو، یا ایوہ الناس، کان فی الارض امانان من عذاب اللہ تعالی فرفع احدہما، زمین پر اللہ کے عذاب سے پناہ دینے والی صرف دو چیزیں تھیں بچانے والی، ان میں سے بھی ایک واپس لے لی اللہ نے، اٹھا لی. فدونکم الاخر، جو باقی ہے اس کو تو مضبوط پکڑو. اور پھر فرمایا اما المرفوع فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں تک جو نشان جو چیز اٹھا لی گئی عذاب سے پناہ دینے والی تھی اور اٹھا لی گئی، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کہ اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں رہے. اور وہ اما الباقی فالاستغفار، اور جو باقی ہے اس کو مضبوط پکڑ لو، وہ استغفار ہے بس. اور ثم تلا هذه الآیہ، اور اپنے کلام کی تائید میں پھر یہ آیت پڑھی، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک بھی ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. تو فرمایا ایک چیز تو واپس ہو گئی، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب بنفس نفیس ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن ایک چیز موجود ہے استغفار، بس یہی یہ اللہ کے عذاب سے بچانے والی اور برکتیں لانے والی، اور جس سے ہمارے ہمارا فقر و فاقہ دور ہو، ہمیں اللہ نرینہ اولاد دیں، اولاد بھی دیں، اور کیا کہتے ہیں، ہمارے باغات ہرے بھرے رہیں، اور ہماری نہریں جاری رہیں، ہمارے دریا بہتے رہیں، اور وقت پر ہمارے اوپر بارشیں نازل ہوں، بارشیں بھی ایسی نازل ہوں جو نقصان دہ نہ ہوں. وہ سب کا علاج استغفار ہے، سب کا علاج استغفار ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں فرمایا اکثر من 70 مرہ، میں 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. فرمایا یعنی حالانکہ آپ کی بخشش کا اعلان ہو چکا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، پھر آپ یہ فرما رہے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ تم اس کا اہتمام کرو، ورنہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں. اور نفس کی 3 حالتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک حالت آج گزری، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ. پہلی حالت جو ہوتی ہے آدمی کی، وہ 13 پارے کی پہلی آیت ہے، جو وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ امارہ بالسوء، یعنی بہت ہی کثیر الامر بالسوء، بہت ہی زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے اور برائیاں کرواتا ہے، بہت زیادہ گناہ کرواتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے، یہ کام کرو، یہ غلط کام کرو، یہ غلط کام کرو. پہلے پہل تو یہ حالت ہوتی ہے. پھر کسی اللہ والے کے پاس آنا جانا شروع ہو تو پھر نفس لوامہ ہو جاتا ہے، یہ نفس امارہ بدل کر نفس لوامہ ہو جاتا ہے. لامہ یلومو یعنی ملامت کرنے والا نفس، گناہ بھی ہو رہے اب اندر سے آواز آ رہی ہے نہیں تو نے اچھا نہیں کیا. پہلے گناہ کر کے لذت حاصل ہوتی تھی گناہ سے، گناہ ہی گویا کہ غذا تھا اور گناہ سے لذت حاصل ہوتی تھی، یہ پہلی حالت تھی. اب اللہ والے، کسی اللہ والے سے تعلق ہو گیا، کہیں آنا جانا شروع کیا، کچھ عمل شروع کیا، تو اب نفس امارہ نفس لوامہ سے تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی ملامت کرنے لگتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، اچھا نہیں کیا، یہ آواز آنے لگتی ہے دل سے. اور پھر بالآخر جب اطلاع و اتباع جاری رہے، چار چیزیں لازمی ہیں استفادے کے لیے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس جاؤ بس چار کام کر لو، چار کام، چار چیزیں لازمی ہیں تو فرمایا نسبت منتقل ہو جائے گی. یہ جو ہے نا خالقوہم حتی تکونوا مثلہم، یعنی تم ان کے ساتھ اتنا رہو کہ ان کے جیسے بن جاؤ، یہی چیز حاصل ہو جائے گی چار چیزیں کرنے سے، جو خواجہ صاحب نے نقل فرمائی ہیں اور اصل میں یہ حضرت حکیم الامت کا ملفوظ ہے. چار چیزیں لازمی ہیں استفادے کے لیے، اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد، بس چار چیزیں. اطلاع اپنے احوال کی، میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں، فلاں کیفیت پیش آ گئی ہے، اس کا کیا علاج ہے، فلاں یعنی تکبر کی شکایت، کوئی بھی دین اور دنیا کا مسئلہ ہو بس اطلاع، اور وہاں سے جو مشورہ جو حکم آئے اس کی اتباع، اطلاع اور اتباع. اعتقاد، اعتقاد کا مطلب کیا ہے؟ اپنے شیخ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ساری دنیا کے اللہ والے سر آنکھوں پر، مگر میرے حق میں، یہ ضرور قید لگا دیجئے گا، میرے حق میں میرے شیخ سب سے بہتر ہیں. اور جب تک دل سے یہ آواز نہ آ جائے کسی شیخ اللہ والے کے بارے میں، اس وقت تک بیعت بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بیعت ہونا، یہ جلدی کرنا ہے بیعت میں. جب تک دل سے یہ آواز نہ آ جائے کہ میرے حق میں سب سر آنکھوں پر، سب کی عظمت، سب حق برحق ہیں، اہل حق ہیں، اللہ والے جو بھی ہیں، اگر اہل حق سے تعلق ہو. میں بدعتی نہیں، بات نہیں کر رہا ہوں بدعتی پیروں کی، غلط پیر، وہ پیر نہیں ہے، پیر ہیں. وہ حضرت والا نے فرمایا پیر نہیں ہے، پیر ہیں، شاہ صاحب نہیں ہے، سیاہ صاحب ہیں، عارف بلّہ نہیں ہے، باگڑ بلّہ ہیں، اور ان کی خانقاہ خانقاہ نہیں ہے، خامخواہ ہے، اور وہ مولوی صاحب نہیں ہے بلکہ مولی صاحب ہیں، جیسے گاجر مولی. تو ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ اہل حق کی بات ہو رہی ہے. تو وہ سب سر آنکھوں پر، لیکن میرے حق میں یہ سب سے بہتر ہیں. جب یہ دل سے آواز آ جائے تو پھر تعلق قائم کرنے میں دیر کرنا یہ بھی بیوقوفی ہے، اور اس سے پہلے تعلق قائم کر لینا یہ بھی جلدی ہے، جلد بازی ہے. تو اعتدال سے کام لینا چاہیے. تو اعتقاد اس کو کہتے ہیں. اور انقیاد کیا ہے؟ انقیاد باب انفعال سے ہے، یعنی خود ہی اس کی خاصیت مطاوعات ہے، یعنی خود ہی قید ہو جانا. انقیاد کے مطلب ہے خود ہی قید میں دے دینا اپنے آپ کو، کسی کی قید میں دے دینا، خود ہی قید ہو جانا. مطلب یہ ہے کہ مردہ بدستے زندہ، مردہ بدستے زندہ. جیسے میت کو غسل دینے والا اس کو جیسے چاہے، اس کے کپڑے بھی کاٹتا ہے اس کو غسل دینے کے لیے، اور اس کو الٹ پلٹ بھی کرتا ہے، کروٹیں بھی دیتا ہے تاکہ پانی سب جگہ پہنچ جائے. اگر مردہ کہیں نہیں نہیں ایسے نہیں کرو، ہمارے کپڑے کیوں کاٹ رہے ہو، ہمیں کیوں ادھر ادھر کروٹیں دے رہا ہو، تو اس کو غسل نہیں دیا جا سکے گا، وہ تیار جنازہ ہی تیار نہیں ہو سکے گا. تو بس یہی ہے، مردہ بدستے زندہ ہو جائے، بس پھر شیخ ہمارا جیسے چاہیں ہمیں لے کے چلیں، ان کی مرضی، ہم ان کے متبع بے دلیل ہو جاؤ. کیا ہے وہ؟ متبع بے دلیل ہو جاؤ، پیش مرشد دلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو واقعی خلیل ہو، پھر تو واقعی جمیل ہو جاؤ، یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ. ہے یہ خواجہ صاحب نے لکھا تھا، حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اشعار لکھ کے بھیجے تھے. پیش مرشد دلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے نا، دلیل مت مانگو اپنے شیخ سے، یہ دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. حضرت کا ملفوظ یاد آ گیا، فرمایا جو مرید کیوں کرے اور جو طالب علم کیوں نہ کرے، دونوں کو کان پکڑ کے چراگاہ میں بھیج دینا چاہیے کہ گھاس کرو، تمہارا یہی کام ہے. حضرت کا ملفوظ ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کچھ بھی.
فرمایا جو مرید کیوں کرے اور جو طالب علم کلاس میں بیٹھا ہے اور خاموش ہے، پوچھتے ہی نہیں استاد سے ایسا کیوں ہے، یہ کیوں ہے، وہاں کیوں کرے. لہذا ایک ہفتے ہم نے حدیث پڑھی تھی حضرت والا سے، جب حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم سفر پہ، اس وقت سفر کم ہوتے تھے ان کے، اب تو ہوتے ہیں کافی ہوتے ہیں، اس وقت ہوتے ہی نہیں تھے. تو اس وقت ایک دفعہ وہ فرما کے گئے، جب ہم ثانیہ دوسرا سال تھا ہمارا، حضرت والا خوب ماشاءاللہ صحت تھی حضرت والا کی، اللہ مزید اللہ کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے حضرت والا دامت برکاتہم. تو ایک ہفتے ہم نے حدیث پڑھی تھی، تو ہم کیوں کیوں کرتے تھے، پھر وہ فائدہ اٹھاتے تھے کیوں کرنے کا. تو حضرت والا کی تقریر ایسی ہوتی تھی کہ ہمیں بھی رلاتے تھے، خود بھی روتے تھے. تو وہ ایک ہفتہ آج تک اس کی نورانیت ہمیں یاد ہے. اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ رش کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ آج تک ہمیں نہیں موقع ملا، ہمیں یہ سعادت نہیں ملی. اسی لیے میں نے حضرت والا سے عرض کیا تھا، حضرت مجھے آپ اجازت حدیث عطا فرما دیں، اس لیے کہ میں نے آپ سے ایک ہفتے حدیث پڑھی ہے. تو حضرت والا نے پہلے اپنا بٹن یوں گھماتے رہے کچھ دیر، پھر فرمایا اچھا اچھا ٹھیک ہے، اجازت ہے، ایک حدیث مجھے پڑھائی اور حدیث کی اجازت بھی مجھے عطا فرما دی. بس میرے لیے بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. تو دلیل مت مانگو، ورنہ دلیل مانگنا تو پھر کان پکڑ کے چراگاہ بھیجے جانے کے قابل ہے ایسا مرید. اور جو طالب علم کیوں نہیں کرتا وہ بھی چراگاہ میں بھیجے جانے کے قابل ہے. تو فرمایا جو طالب علم کیوں نہ کرے اور جو مرید کیوں کرے، دونوں کو چراگاہ میں بھیج دینا چاہیے. متبع بے دلیل ہو جاؤ پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی تمہارا نام جمیل ہے، مفتی جمیل احمد صاحب، جمیل کے معنی خوبصورت. تو تم پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ، تو تم واقعی خوبصورت بن جاؤ گے، ظاہر اور باطن تمہارا خوبصورت ہو جائے گا. تو یہ نفس لوامہ ہے. اور پھر نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بس جب نفس یہ ایسے نہیں بنتا، یہ طویل مجاہدہ، بسیار سفر باید تا پختہ شبد خامے، کسی نے کہا تھا بسیار سفر باید تا پختہ شبد خامے، کہ بہت طویل سفر چاہیے اہل اللہ کے ساتھ تاکہ خام آدمی پختہ ہو جائے. اس کا نفس امارہ سے لوامہ بنے، اور پھر لوامہ سے مطمئنہ بنے. بسیار سفر باید تا پختہ خوت شامے، تا پختہ شبد خامے. خام کو پختہ ہونے کے لیے بہت خام اور پختہ پر ایک ملفوظ اور سن لیجئے. تو مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کو لکھا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ مدرسے سے تنخواہ نہ لیا کروں. لیکن دیکھیں ہمارے اکابر کیسے تھے، شیخ سے پوچھا خود کوئی فیصلہ. میں نے کہا نا مردہ بدستے زندہ، بس اب ہر کام پوچھ کے کرنا ہے. پہلے میں نے عرض کیا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو نکلتے تھے، دلیل کیا ہے اس کی، رات کو نکلتے تھے، دیکھا ایک رات کو نکلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کان لگا کے سنا آپ کہ میرا کون سا صحابی کس حال میں ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ سے قرآن پڑھ رہے تھے، آگے بڑھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، وہاں پر تیز آواز سے قرآن کی آواز آ رہی تھی، دونوں کو طلب فرمایا کیوں بھائی ابو بکر تم رات کو آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے. فرمایا عرض کیا اسماء تو من نہ جائی، جس سے میں مناجات کر رہا تھا اس کو تو میں نے سنا دیا. حضرت عمر سے پوچھا تم کیوں بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، فرمایا میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور جو سو رہے تھے ان کو جگا رہا تھا. فرمایا دیکھو ابو بکر تم ذرا سی اپنی آواز کو بلند کرو، اے عمر تم اپنی آواز کو پست کرو. محدثین نے حضرت تھانوی نمبر اللہ عمر قدو نے بھی لکھا ہے اس حدیث کو نقل فرما کر کہ چونکہ تم نے یہ دونوں نے اپنی رائے سے تم نے پست آواز کو اختیار کیا قرآن پڑھنے میں اپنی رائے سے، ہم سے نہیں پوچھا تھا، اور اے عمر تم نے بلند آواز کو اختیار کیا اپنی رائے سے، ہماری رائے سے کرو گے اب برکت ہوگی. ہم تو اتنے مقید ہیں، ہم تو اس میں بھی آزاد نہیں ہیں. اس قدر ہم قید میں جب جائیں گے تب ہوگا معاملہ صحیح، تب اصلاح ہوگی ہماری. یہ نفس بڑی خبیث چیز ہے. ایک دفعہ حضرت والا نے بہت جوش میں فرمایا تھا صبح کی مجلس، فرمایا نفس بڑی کتی شے ہے، نفس بڑی کتی شے ہے، اس کو کتی بنا کے رکھو گے تب اصلاح ہوگی. بہت جوش میں حضرت نے چہرہ لال ہو گیا حضرت کا، فرمایا نفس بڑی کتی شے ہے،
جب تک اس کو اس کی کسی شیخ کے ہاتھ میں اس کی لگام نہیں ہوگی یہ جو چاہے گا کرواتا رہے گا ہم سے. تو حضرت مولانا قاسم نانوتری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کو لکھا کہ میں چاہتا ہوں تنخواہ نہ لوں, مدرسے سے مشاہرہ نہ لیا کروں. عجیب جواب دیا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, عجیب جواب دیتے تھے. فرمایا الہامی جواب, فرمایا مشورہ دلیل ہے تردد کی, تردد دلیل ہے خامی کی, اور خام کو ترک اسباب جائز نہیں. مشورہ دلیل ہے تردد کی اور تردد دلیل ہے خامی کی, کچے پن کی. خام مانے کچا ہونا, یعنی خامی کی. خامی مانے کچا پن ہونا, اور تردد دلیل ہے خامی کی یعنی کچے پن کی, اور خام کو ترک اسباب جائز نہیں. اور کچے کو ابھی ترک اسباب ہی ترک کر دے اس کے لیے جائز نہیں ہے. وہ تو پختہ ایمان جس کی جو کمال درجے کو پہنچ جائے اس کے لیے پھر ٹھیک ہو جائے گا, وہ بھی پوچھ کے کرے جب شیخ اجازت دے دے. تو بہرحال فرمایا یہ ابھی تو تمہارا یہ نہیں ہے, ابھی تو تنخواہ لو مدرسے سے. ایسے ہی مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے شیخ کو لکھا, مولانا مسیح اللہ خان صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ, ہندوستان میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے 2 سال تک خطوط کے جواب لکھوائے مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے, اور خود دیکھتے تھے. اور حضرت تھانوی کی نظر کتنی دقیق ہوتی تھی ہم سب جانتے ہیں, کیسی غلطیاں نکالتے تھے. لیکن مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے 2 سال میں کسی ایک جواب کو بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذرہ برابر تبدیلی نہیں فرمائی. یہ اس مقام کے آدمی تھے. اور ان کی ایک سعادت اور بھی ہے کہ حضرت خواجہ صاحب سے فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خواجہ صاحب مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے کہیں مجھ سے بے تکلف ہوں, مجھ سے بے تکلف ہوں, یہ مجھ سے اتنی بات چیت نہیں کرتے, بے تکلف ہوں. یہ حضرت نے کسی سے نہیں فرمایا تھا بے تکلفی کا. تو مولانا مسیح اللہ خان صاحب کو لکھا کہ حضرت اب الحمدللہ اللہ نے وسعت دے دی, دارالعلوم میں پڑھاتے ہیں مفتی تقی صاحب, اب بھی پڑھاتے ہیں دامت برکاتہم, تو میں چاہتا ہوں تنخواہ نہ لوں مشاہرہ نہ لوں. فرمایا لے تو لیں, لیتے ہی جمع کرا دیں, لے لیں لے لیں, مدرسے سے تنخواہ لے لیں اور لے کر اپنے قبضے میں لے کر پھر جمع کرا دیں. اور سبحان اللہ کیا جواب دیا ہے, تاکہ شیطان دل میں عجب نہ ڈال دے, نفس بڑا نہ بنا دے کہ دیکھو تم تو تنخواہ ہی نہیں لیتے. یہ کہنے کا موقع ہی نہیں رہا, موقع ہی نہیں چھوڑا. بھائی لے لیں, لے کر آپ جمع کرا دیں, لیجیے آپ کی خواہش بھی پوری ہو گئی اور نفس اور شیطان کے شر سے بھی بچ گئے کہ کہیں کسی بھی وقت وہ دل میں ڈال سکتا ہے. ارے 10 سال کے بعد ہے ابھی تو کچھ نہیں, 10 ارے تو تو تنخواہ نہیں لیتا, بغیر تنخواہ کے پڑھا رہے. اور کہا ہاں ہاں بھائی واقعی میں بڑی چیز ہوں, میں تنخواہ نہیں لیتا. تو اب گیا سارا ماں, وہ 10 سال کا سارا جو تقویٰ جس کی وجہ سے وہ تنخواہ نہیں لے رہے تھے سب گئی, وہ ساری نیکی برباد ہوئی. اخلاص سے مدرسہ بنایا 50 سال کے بعد, وہ 50 سال تک اخلاص چلا تو کہہ رہا ہے میری وجہ سے ہو رہا ہے سب کچھ, سب گیا سارا 50 سال کا اخلاص. یہ بڑا نازک معاملہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ نفس مطمئن, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ, یہ سفر طے کرنے کے لیے بہت سفر چاہیے, بڑی صحبتیں چاہیے, بڑی صحبتیں چاہیے, بڑی اطلاع اور اتباع چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو کل بھی میں نے عرض کیا تھا, چپلیں اٹھانے پر بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. دیکھیں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مسئلہ سمجھ لیجیے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز جس عمل کو دیکھ کر نکیر نہ فرمائی ہو, سکوت اختیار فرمایا ہو, جس عمل کو دیکھ کر نکیر نہ فرمائی ہو, سکوت اختیار فرمایا ہو, صحابہ کو وہ عمل کرنے دیا ہو, وہ عمل بھی سنت ہو جاتا ہے, وہ عمل بھی سنت ہے. لہذا اگر کوئی اپنے شیخ کی محبت سے چپلیں اٹھاتا ہے تو عین سنت پر عمل کر رہا ہے, سنت کا ثواب ملے گا, 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو یہ اور اس پر اعتراض کرنے والا اندیشہ کفر ہے, اندیشہ کفر ہے, کیونکہ اس نے سنت کی تاخیر کی. یاد رکھیں اس کو, بڑے معترضین ملے کہ بھائی یہ کیا ہے یہ کیا ہے, جیسے میں نے کل واقعہ آپ کو بتایا تھا, یہ معترضین ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے, سنت پر اعتراض ہے یہ, اور سنت پر اعتراض میں اندیشہ کفر ہے. اس لیے بچنا چاہیے بھائی, بچنا چاہیے. ہاں جو اکابر نہیں ہے نہیں اٹھانے دیتے چپلیں, ان کی ایک طبیعت ہے, لیکن وہ
ناجائز وہ بھی نہیں کہیں گے, وہ بھی کہیں گے بھائی ٹھیک ہے بالکل سنت ہے, اگر کوئی کرے تو سنت پر عمل کر رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مبارک قدموں میں چپلیں رکھا کرتے تھے اور چپل اٹھا لیا کرتے تھے, اپنے پاس حفاظت سے رکھتے تھے. آپ نے ان کو منع تو نہیں فرمایا عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو, کہیں نکیر ملی, کہیں روکا آپ نے؟ بس یہ عمل بھی سنت ہو گیا. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا. دوسری بات, والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. اس آیت کی کل تفسیر گزری تھی. اس آیت سے یہ بھی مسئلے, دو مسئلے ثابت ہوئے کہ شیخ کی اولاد کو اگرچہ گناہگار ہو اس کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے. شیخ کی اولاد ہے اور سخت گناہگار ہے فرض کر لیں, اس کو بھی برا کہنا ٹھیک نہیں, کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کی اللہ والوں کی اولاد کو انہی کے ساتھ ملا دیں گے, انہی کے ساتھ ملا دیں گے. لہذا اس کو, یہ شیخ کی اولاد کو دیکھ کر لوگوں کے اندر غیبتیں کرنا کہ فلاں جو اللہ والے ہیں, یا شیخ نہ ہو آپ کا, کوئی بھی اللہ والا ہو, اللہ والا ہو اس کی اولاد کی غیبتیں کرنا کہ یہ فلاں غلط کام کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ بالکل غلط ہے. اس لیے کہ اللہ ان اولاد کو تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملا دیں گے, اپنے بزرگوں کے ساتھ, اپنے یعنی باپ کے ساتھ, تو وہ ہم تو نقصان میں رہیں ان کی برائی کر کے. اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے, اہل اللہ کی اولاد کی برائی سے بھی بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دعا فرمانے, اے اللہ یہ جو کہا گیا سنا گیا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو نیک اعمال کے لیے شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجئے. حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان کو خوب خوب صحت عافیت تندرستی توانائی عطا فرمائیں, دین کی خدمت کے لیے خوب خوب قبول فرمائیں, اور سلامتی اعضا سلامتی ایمان کی نعمت سے نوازیں. ان کے بابا کے لیے بھی دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ ان کو خوب صحت عافیت تندرستی توانائی عطا فرمائیں. ان کے ایک مرید ہیں عباد الرحمن, وہ سخت بیمار ہیں اسپتال میں ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت اور تندرستی عطا فرمائیں. جتنے بھی اور بیمار ہیں گھروں میں یا اسپتالوں میں, سب کو اے اللہ نیک اعمال کے لیے شفاء کامل عطا فرما دیجیے. اور اے اللہ جسمانی صحت بھی عطا فرمائیے, روحانی صحت بھی عطا فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.